تبھی ہو چکا تھا، لیکن اللہ تعالی نے آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی تربیت کے لیے سامان مہیا فرمایا. خواجہ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، انہوں نے، دادا نے، ان لوگوں نے آپ کی پرورش کی. الم یجد کا یتیمن فاوا ووجد کا غالن فہدا. اللہ تعالی نے آپ کو غال پایا. غال کا مطلب گمراہ نہیں کیا جائے گا، نا واقف پایا. اللہ تعالی نے آپ کو واقف بنا دیا. اولین و آخرین کے علوم آپ کو عنایت فرما دیے گئے. آپ خود فرماتے ہیں، اوتی تو علم الاولین والآخرین، مجھے اولین و آخرین کے علوم دے دیے گئے. اور تیسرا احسان اللہ تعالی کا یہ ہے، ووجدک عائلا فاغنا، آپ کو اللہ تعالی نے عائل پایا. عائل کے معنی محتاج کے آتے ہیں. آپ کو غنی بنا دیا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے آپ کا رشتہ ہو گیا، ان کا سارا مال اللہ تعالی نے آپ کو عنایت فرما دیا. یہ تین احسانات اللہ تعالی نے آپ کو جتلائے، اور پھر ہر ایک پر جو حکم ہوا وہ یہ ہوا، وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. آپ چونکہ زمانے یتیمی گزار چکے ہیں، اس لیے آپ کسی یتیم کو نہ جھڑکیے گا، کسی یتیم کو ڈانٹیے گا مت. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. چونکہ آپ زمانے فقر گزار چکے ہیں، اس لیے اگر کوئی سائل آپ کے پاس آوے اور کسی چیز کا سوال کرے تو آپ اسے جھڑکیے گا نہیں. یہ لف و نش علماء جانتے ہیں غیر مرتب ہے. آگے فرمایا گیا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یہ وَوَجَدَكَ غَالًا فَهَدَى کے مقابل میں ہے. اللہ نے آپ کو ناواقف پایا، واقف بنا دیا. جب آپ کو واقف بنا دیا تو بطور شکر کے آپ اللہ کی نعمت کو بیان کیجئے. فحدث سے حدیث وہ کہتے ہیں لی گئی ہے، یعنی جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں وہ اللہ کے احسانات کو، جو اللہ نے آپ کو واقف کرایا ہے، آپ اسی کو بیان کر رہے ہیں. یہ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں. لیکن حافظ ابن حجر جو بہت بڑے محدث ہیں، بخاری کے شارح ہیں، ان کی بات زیادہ وزنی معلوم ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں حدیث ضد قدیم ہے، قرآن کے مقابل میں حدیث ہے، اس لیے اس کو حدیث بات کے معنی میں ہے. لیکن ہر بات کو حدیث نہیں کہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حدیث کہتے ہیں. حدیث کی تعریف محدثین مختلف کرتے ہیں، لیکن راجح تعریف یہی ہے، علم یعرف به احوال ما نسب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا او تقریرا او صفتا. علم حدیث وہ علم ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ احوال جو آپ کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں جانے جائیں، خواہ آپ کا قول آپ کی بات ہو، یا آپ کے افعال ہوں، یا آپ کی تقریر ہو. قول و فعل تو سبھی جانتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا وہ آپ کا قول ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ کیا وہ آپ کے افعال ہیں. اور تقریر کہتے ہیں کسی منقاد للشرع نے، کسی منقاد للشرع نے آپ کے سامنے کوئی کام کیا اور آپ خاموش رہے، آپ نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، اس کا نام تقریر ہے. تقریر تو ہمارے ہاں کوئی عالم بولے تقریر کرے تو اسے تقریر کہتے ہیں، لیکن اصطلاح میں تقریر کس کو کہتے ہیں بھائی؟ حدیث کی اصطلاح میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی کسی بات کو کہے یا کسی کام کو کرے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو جائیں تو اس کا نام تقریر ہے. نبی کبھی خلاف شرع بات پر، کسی خلاف شرع کام پر خاموش نہیں رہ سکتا. اسی واسطے نبی کی تقریر حجت ہے اور کسی کی تقریر حجت نہیں. کسی عالم کے سامنے کوئی بہت بڑا عالم ہو، کوئی کسی کام کو کرے وہ عالم نہ بولے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جائز ہے. وہ عالم صاحب خاموش رہے، ان کے سامنے ایک کام کیا گیا، انہوں نے کچھ نہیں کہا، لوگ کہہ دیا کرتے ہیں، عموماً کہہ دیتے ہیں. آج کل کے نئے نئے مولوی تیار ہوئے ہیں، پرانے زمانے کے مولوی تھے ان کے سامنے یہ کام کرتے تھے، کبھی کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، آج یہ لوگ کرتے. تو ان کا نہ کہنا یہ حجت نہیں ہے. تقریر صرف نبی کی قابل حجت ہے، حتیٰ کہ صحابہ کی تقریر کو بھی بعض لوگوں نے انکار کر دیا. امام بخاری نے اخیر میں باب باندھا ہے کہ آیا صحابی کی تقریر قابل حجت ہے یا نہیں. انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ صحابی کی تقریر قابل حجت نہیں، نبی ہی کی تقریر قابل حجت ہو سکتی ہے. اور واقعہ سے پتہ بھی چلتا ہے، حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ واعظ فرمایا، نہایت مؤثر واعظ تھا، بہت ہی مؤثر واعظ تھا. ہر شخص کی آنکھیں رونے لگی، آنسو سب آنکھوں سے نکلنے لگے. واعظ کے بعد ایک شخص اٹھا، اس نے پوچھا کہ حضرت آپ سے زیادہ بھی کوئی عالم ہے، زیادہ جاننے والا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا عالم، میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی غلط بات نہیں کہی تھی، انہوں نے صحیح بات کہی تھی، اس لیے کہ نبی سے زیادہ شریعت سے متعلق کوئی جاننے والا نہیں ہو سکتا، نبی ہی سب سے زیادہ شریعت کا جاننے والا ہے. یہ کہا، لیکن کہنا چاہیے تھا اللہ عالم. کیا کہنا چاہیے تھا؟ اللہ عالم، اللہ سب سے زیادہ جاننے والا. چنانچہ مفتیان کرام، بہت سے مفتی حضرات یہاں ہیں، جب فتاوی لکھتے ہیں تو لکھنے کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ آخر میں اللہ عالم بالصواب لکھ دیتے ہیں، اللہ عالم. تو کہنا چاہیے تھا اللہ عالم، لیکن نہیں کہا، اللہ تعالی کی طرف سے گرفت ہوئی. اللہ تعالی نے فرمایا یا موسیٰ بلا عبدنا خضر، اے موسیٰ میرے بندے خضر تم سے زیادہ جاننے والے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت خضر زیادہ جاننے والے ہیں، تو اللہ تعالی سے درخواست کی کہ کیسے ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں، کیسے ہم ان کے زائد علم کو حاصل کر سکتے ہیں. نبی ہیں، اولو العزم نبی، معمولی آدمی نہیں ہے، نبی ہیں اور بڑے نبی ہیں، اور عمر زیادہ ہو چکی ہے، اس کے باوجود علم کے حاصل کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور راستہ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. اللہ تعالی نے بتلایا، ایک مچھلی لے لو، اسے بھن کر کے رکھ لو، جہاں وہ غائب ہو جائے گی وہیں ملیں گے. وہ لے کے چلے اپنے ساتھ، اپنے ایک شاگرد کو لے لیا، یوشع ابن نون کو لے کے چلے، ایک جگہ سو گئے. مچھلی وہاں تھی، وہ آب حیات کا چشمہ وہاں تھا، مچھلی پر اس کی تراوٹ جو پہنچی تو وہ زندہ ہو کر کے بھاگ گئی، بھولی ہوئی مچھلی نکل گئی اور اس پانی میں ایک راستہ اور ایک جو ہے جھروکا سا معلوم ہونے لگا. یوشع ابن نون بھول گئے، آگے بڑھے، تو بھوک معلوم ہوئی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کہا بھائی لے آؤ، آتنا غدانا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، لے آؤ بھائی بھوک لگی ہے، ناشتہ تو کر لیا جا. جب لے ناشتہ کا نام آیا تو ان کو میں تو بھول گیا، مچھلی تو چلی گئی پانی میں کود کر کے. یہ واقعہ بخاری میں قرآن پاک میں موجود ہے. تو انہوں نے کہا بھائی چلو پیچھے، فرتد علی آثارہما قصصا، واپس ہوئے تو دیکھا کہ ایک چٹان پر لیٹے ہوئے اور اوڑھے ہوئے چادر پڑے ہوئے ہیں حضرت خضر. انہوں نے کہا السلام علیکم، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا السلام علیکم، حضرت خضر نے کہا انا بعرضک السلام، ارے بھائی یہاں تو کوئی سلام ولام کرتا نہیں، تم کہاں کے ہو سلام کرنے لگے، تم کون ہو؟ کہا میں موسیٰ ہوں. کہا موسیٰ بنی اسرائیل، کوئی چادر کے اندر ہی سے پہلا سبق دے دیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے پیش کیا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس لیے کہ جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے وہ ہمیں سکھا دیجیے. مما علمت رشدا، مجھے جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے وہ سکھائیے. طالب علموں کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے، یہ فارم بھرا جا رہا ہے. حضرت خضر اپنی درسگاہ میں داخل کرنے کے لیے فارم بھروا رہے اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بھائی تم اگر پڑھنا چاہتے ہو تو تمہاری کیا غرض ہے؟ ان کا ہماری غرض یہی ہے کہ جو علم آپ کے پاس ہو ہم کو بتلائیے. معلوم یہ ہوا کہ مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے جایا جاتا ہے، مدرسے میں کھانے کے لیے نہیں، مدرسے میں کسی اور کام کے لیے. کھانا ملے یا نہ ملے، سونے کو ملے یا نہ ملے، لیکن اگر پڑھائی عمدہ ہوتی ہے اور واقعی وہاں رشد و ہدایت کی تعلیم ہوتی ہے تو وہاں جم جانا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ درخواست دی. حضرت خضر نے کہا بھائی تمہارا نصاب اور میرا نصاب اور دونوں کے نصاب الگ الگ ہیں، کیسے پڑھو گے؟ دونوں کے نصاب میں مناسبت ہو تو موسیٰ علیہ، اور تم صبر نہیں کر سکتے میرے ساتھ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہم صبر کریں گے انشاءاللہ، ہم جو بات ہوگی سب پر صبر کریں. انہوں نے کہا بھائی بولنا مت، جو کچھ ہم چاہیں کریں بولنا مت. ان کا ہم صبر کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر چلے، دریا میں چلے، کشتی پر بیٹھے. کشتی کے ایک تختے کو حضرت خضر نے توڑ دیا، نئی کشتی تھی اس کے تختے کو توڑا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ارے آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بغیر مزدوری کے تو اس نے بیٹھا لیا، کچھ نہیں مانگا، بجائے اس کے کہ آپ اس کو کوئی فائدہ پہنچاؤں اس کی کشتی کو آپ نے توڑ دیا، یہ کیا کیا آپ نے؟ ان کا میں کہہ رہا تھا نا کہ لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، رکنے سے مجھے یہی بتلانا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہ نہیں سکتے تھے، نبی تھے، خلاف شرع بات جو ہوگی ظاہراً اس پر ضرور وہ نکیر کریں گے، ٹوکیں گے. اگر نہ ٹوکتے تو یہ خلاف بات تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ اعتراض کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اسی طرح سے آگے بڑھے. پھر انہوں نے کیا کیا، ایک لڑکا نہایت اچھا خوبصورت تھا، اسے ذبح کر دیا یا اس کے کاسے سر کو نکال کر پھینک دیا، وہ مر گیا. ان کا یہ کیا کیا، نفس زکیہ، پاک نفس، کسی قصور کو اس نے کیا نہیں، آپ نے اسے مار ڈالا. ان کا میں نے کہا تھا تمہی سے کہا تھا، کسی دوسرے سے نہیں کہا تھا، یہ موسیٰ تمہی سے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کرو. ان کا اچھا معاف کر دیجئے ایک مرتبہ اور اب میں نہیں، پھر کے بعد نہیں. پھر تیسری مرتبہ ایک گاؤں میں پہنچے، بھوک لگی ہوئی تھی، گاؤں والوں سے کہا بھائی کچھ کھلا دو. ان لوگوں کا ہم کچھ نہیں کھلائیں گے.
ایک دیوار گر رہی تھی اسے سیدھا کر دیا حضرت صدیق نے. ان کا آپ بھی عجیب ہیں, ارے اسی کو مزدوری لے لیتے, کھانا ہو گیا ہوتا, آپ نے یہ کیا کیا. یہ تین باتیں تھیں, تینوں پر انہوں نے نکیر کی. نبی کی شان یہی ہوتی ہے میرے بھائیوں, نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ کوئی غلط کام ہوگا تو نبی رکے گا نہیں. اور حضرت خضر اپنے اعتبار سے کر رہے تھے, وہ علوم تکوینیہ رکھتے تھے, ان کے پاس تکوینی علم تھا, ان کے پاس تشریعی علم تھا, دونوں میں مناسبت نہیں تھی. اور جب تک استاد اور شاگرد میں مناسبت نہیں ہوگی علم آ نہیں سکتا. اسے خوب سمجھ لیجئے, استاد کے ساتھ مناسبت پیدا کرنا ضروری ہے, اور میں کہا کرتا ہوں کتاب کے ساتھ بھی مناسبت پیدا کرنی ضروری ہے. کتاب کے ساتھ مناسبت کیسے ہوگی؟ کتاب کے ساتھ مناسبت مصنف علیہ الرحمہ کو آپ ایصال ثواب کیجئے, پڑھ پڑھ کر کے ان کی روح کو ایصال ثواب کرتے رہیے, کچھ دنوں کے بعد جو کتاب سمجھ میں نہیں آتی سمجھ میں آ جائے گی, تجربہ یہ بتلاتا ہے. تو بھائی استاد کے ساتھ مناسبت جب تک نہ ہوگی علم نہیں آئے گا, مناسبت پیدا کرنا ضروری ہے. یہ ایک واقعہ یاد آتا ہے, میر سید شریف جرجانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محقق گزرے ہیں, وہ سعد الدین تفتازانی کے ہاں پڑھنے کے لیے گئے. سعد الدین تفتازانی بہت پرمزاح آدمی تھے, مذاق کرتے تھے, بعض اساتذہ ہوتے ہیں ایسے, ان کے دل میں کوئی خرابی نہیں ہوتی, زبان سے کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں. وہ سفر سے آئے, نہایت خوبصورت تھے, ابھی داڑھی موچ نہیں آئی تھی. سید شریف جرجانی کو داڑھی موچ نہیں آئی تھی, سفر سے آئے, گرد و غبار میں اٹے ہوئے تھے. آ کر کے کہا حضرت میں آپ یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوں. گرد و غبار دیکھ کر کے انہوں نے کہا یا لیتنی کنت ترابا, اے کاش میں بھی گرد و غبار ہوتا تو آپ کے چہرے پر میں بیٹھ جاتا. یہ مزاح تھا, کوئی حقیقت نہیں تھی, مزاحن انہوں نے کہا. ان کی طبیعت ان سے نہیں لگی, ان کا یہ استاد کے لائق نہیں, اس طرح سے استاد کہیں مذاق کرتا ہے. اور اٹھایا اپنا بستر استر اور اٹھا کر کے چلے اور کہنے لگے یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا, یہ کافر کہتا ہے کہ میں کاش میں مٹی ہو جاتا, میں بھی گرد و غبار ہوتا. چلے گئے قطب الدین رازی کے ہاں جا کر کے انہوں نے تعلیم حاصل کی. چنانچہ رسالہ سعدیہ جو ہے منطق کا, یہ سعد الدین تفتازانی کا ہے. جو شخص میر قطبی پڑھے ہوں گے یا پڑھیں, انہیں معلوم ہوگا کہ میر صاحب نے سعد الدین کی کیا خبر لی ہے, عجیب عجیب خبر لی. تو بھائی مناسبت کا ہونا, شاگرد کا استاد کے درمیان مناسبت کا ہونا ضروری ہے. بات بہت دور چلی گئی, میں بتلا رہا تھا تقریر نام کس کا ہے کہ کوئی منقاد للشرع, شریعت کا جو منقاد ہو, ماننے والا ہو, وہ نبی کے سامنے کسی بات کو کہے یا کسی کام کو کرے اور نبی اس پر خاموش ہو جائے تو وہ بھی شریعت میں حجت ہے. نبی خاموش نہیں رہ سکتا. تو تقریر ہو صفتاً, صفت سے نہ قول مراد ہے نہ فعل مراد ہے, اور نہ تو تقریر بلکہ نبی علیہ الصلات والسلام کے شمائل مبارکہ مراد ہے. نبی علیہ الصلات والسلام نہ زیادہ طویل تھے نہ زیادہ ٹھنگنے اور قصیر تھے, بلکہ مائل الطول تھے. آپ کی آنکھیں ایسی تھیں, آپ کی پیشانی ایسی تھی, آپ کی ہاتھ کی ہتھیلیاں پرگوش تھیں, وغیرہ وغیرہ جو شمائل شریف میں بیان کیا جاتا ہے. یہ نہ تو قول ہے اور نہ تو یہ فعل ہے نہ تو یہ تقریر ہے, بلکہ یہ صفت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اسے بھی حدیث کہتے ہیں. تو حدیث کی تعریف کیا ہوئی؟ علم یورف بہ احوال ما نسب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا او تقریرا او صفتا. یہ تعریف ہوئی علم حدیث کی بھائی. اور اس کا موضوع کیا ہے علم حدیث کا؟ موضوع اس کا ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حیث الرسول، اس سے علم کی فضیلت بھی معلوم ہو جائے گی. ہر علم کی فضیلت اس کے موضوع سے معلوم ہوتی ہے. آپ سمجھیے، کائنات میں سب سے زیادہ اشرف اللہ تعالی نے انسانوں کو بنایا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے. اللہ تعالی نے اپنے کریم خطاب سے نوازا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اللہ تعالی نے سب سے زیادہ مکرم اور سب سے اشرف، سب سے اعلی انسان کو بنایا، اور انسانوں میں سب سے زیادہ اشرف اولیاء اللہ ہیں، اور اولیاء اللہ میں سب سے زیادہ اشرف انبیاء اللہ ہیں، اور انبیاء اللہ میں سب سے زیادہ اشرف کون ہے؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم. تو خلاصہ ہے، کائنات، ساری کائنات میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس علم کا موضوع سب سے افضل ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس واسطے یہ علم سب سے زیادہ افضل ہے. علم حدیث سب سے زیادہ افضل ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ علم حدیث کو اب حاصل کر رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ سب سے افضل علم ہے، اور اس کی غایت کیا ہے؟ علم حدیث کی غایت کیا ہے؟ اس کے پڑھنے کے بعد کیا نتیجہ ہے؟ فرماتے ہیں، الفوز بسعادت الدارین، دین و دنیا کی سعادت کی کامیابی اس میں ہے. دین کی بھی، دنیا کی بھی، آخرت کی بھی، دنیا کی بھی، اس میں سعادت ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں اس کی غرض و غایت تبعین کتاب اللہ ہے. اللہ تعالی نے جو اپنی کتاب ہمارے لیے ہدایت بنا کر کے بھیجی ہے، اس کے سمجھنے کا یہ ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد، وانزلنا الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیک. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی. کس لیے نازل کی؟ تاکہ آپ بیان کریں جو کچھ ہم آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں بیان کیا ہے اللہ کی کتاب کے مضمون کو. چنانچہ یہ تفسیر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. حقیقت میں قرآن کی تفسیر یہ حدیث ہے. ابو منصور ماتریدی جو علم کلام کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی تفسیر صاحب وحی کر سکتا ہے. کون کر سکتا ہے؟ صاحب وحی کر سکتا ہے، یعنی نبی کر سکتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام ہے، یہی در حقیقت تفسیر ہے کتاب اللہ کی. آپ نے بیان فرمایا، صحابہ کو اشکالات پیش آئے. وقت ہوتا تو ہم بتلاتے کہ کتنے کتنے اشکالات صحابہ کو پیش آئے ہیں. تو اشکالات پیش آئے، آپ نے سب کا جواب دیا، بیان کیا، اسی کا نام حدیث ہے. اسی واسطے شاعر کہتا ہے، فہو المفسر للکتاب وانما نطق النبی لنا بہ الرب. یہ حدیث تفسیر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مفسر ہے. آپ نے بیان کیا، اور جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے اللہ کی طرف سے بیان کیا ہے. تو دوسری غرض و غایت اس کی تبیینی کتاب ہے. تیسری غرض جو ہے وہ ہمارے بعض اکابر فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر، وہ کیا ہے؟ یہ محبوب کا کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ محبوب کا کلام ہے. اور محبوب کا کلام محبوب ہوا کرتا ہے. اس میں سے جو شادی شدہ لوگ ہیں، اگر بیوی کا کوئی خط آ جائے کہیں سے، یا کسی محبوب کا کوئی خط آ جائے، تو دیکھیے کتنی محبت سے اس کو پڑھتا ہے. جیب میں اگر رکھے ہے تو دیکھتا رہے گا، دیکھتا رہے گا. کھانا کھا رہا ہے تو نکال کے دیکھے گا. نماز میں ہے تو بھی ادھر دیکھے گا. سو رہا ہے تو بھی دیکھے گا. اور بعض بے وقوف استنجا خانے میں بھی جا کر تو اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو بھائی، یہ محبوب کا کلام ہے. دنیا کا فانی محبوب اگر ایک کوئی چیز لکھ کر کے دے دے تو آپ اسے دن و رات دیکھتے رہتے ہیں، اپنے دل کو بہلاتے ہیں، یہ کائنات کے محبوب، سارے لوگوں کے محبوب، محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اس کے ساتھ زائد درجے کی محبت ہے. تو محبوب کا کلام محبت کے طور پر پڑھنا چاہیے. معلوم ہوا کہ اس فن کو سمجھ کر کے اور عظمت کے ساتھ، سمجھ کے تعریف سے تو سمجھنے کو بتایا گیا، سمجھ کر کے پڑھو کیا قول ہے، کیا فعل ہے، کیا. اور چونکہ موضوع ہے معظم ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو سمجھ کر کے عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے. یہ چار چیزیں ہوں، ایک تو علم حدیث کا وجہ تسمیہ، دوسرے اس کی تعریف، تیسرے اس کا موضوع، چوتھے اس کی غرض و غائے. باقی مؤلف ہے، لمبی بحث ہے کہ اس فن کا مؤلف کون ہے. اس میں تدوین حدیث سے متعلق گفتگو کی جائے گی، وقت زیادہ اس میں ختم ہوگا، اس لیے میں فن سے متعلق اتنی ہی بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں. آگے کتاب سے متعلق، کتاب یہ مشکات المصابی ہے، اس کے اندر ایک کتاب اور ہے جس کا نام ہے مصابیح السنہ. مصابیح السنہ یہ کتاب ابو محمد حسین فرا بغوی کی کتاب ہے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی شرح السنہ. شرح السنہ جب لکھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے حسین، تو نے میری سنت کو زندہ کیا، اللہ تعالیٰ تم کو ہمیشہ زندہ رکھے. اس لیے ان کا لقب پڑ گیا محی السنہ. محی السنہ ان کو کہنے لگے، محی السنہ قامع البدع وہ کہے جانے لگے. وہ کتاب ان کی مصابیح السنہ ہے. یہ کتاب مشکات المصابیح علامہ ولی الدین ابو عبداللہ محمد، ان کا نام ہے ابو عبداللہ محمد خطیب بغدادی تبریزی، یہ کہے جاتے ہیں، ان کی یہ کتاب ہے. ان کی سوانح میں لمبی نہیں بیان کر سکتا، یہاں تک یہاں موجود ہے، کھول کر کے طالب علم دیکھ لیں گے. اس صفحے پر دونوں کی سوانح مختصر بیان کی گئی ہے، یہاں بھی ایک ہی وہاں. تو انہوں نے مصابیح السنہ کو لیا، اس پر لوگ اعتراض کرتے تھے، اس لیے کہ اس کے اندر صرف حدیث بیان کی گئی تھی، نہ راوی کا نام تھا نہ کتاب کا نام تھا. لوگ اعتراض کرتے تھے کہ جب تک سند نہ معلوم ہو اس وقت تک وہ حدیث قابل اعتماد نہیں سمجھی جائے گی، قابل اعتماد نہیں سمجھی جائے گی. تو اس کام کو صاحب مشکات نے کیا، حدیث مصابیح السنہ کتاب لی، جس راوی سے، جس صحابی سے وہ روایت تھی اس کا نام لکھا. جیسے یہاں یہ حدیث ابھی پڑھی گئی، عمر ابن الخطاب، ان کا نام لکھا لگایا. اور کہاں سے لیا ہے، یہ متفق علیہ. کیا کہا؟ متفق علیہ. متفق علیہ بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں جب وہ حدیث ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی ہو اس سے کوئی بات، اس کو متفق علیہ کہتے ہیں. انہوں نے کتاب کا نام بتا دیا کہ فلاں کتاب سے اس حدیث کو ہم نے لیا ہے، راوی اس کے فلاں ہیں. اب تم کو دیکھنا ہے پوری سند تو بخاری کھولو، ابھی پڑھی گئی ہے، یہی حدیث بخاری میں پڑھی گئی پوری سند کے ساتھ، تو وہاں دیکھ لو، مسلم میں دیکھ لو، ترمذی میں دیکھ لو، ابو داؤد میں دیکھ لو، جہاں جہاں کا حوالہ انہوں نے دیا ہے وہ دیکھ لو، پوری سند مل جائے گی، صحابی کا نام اور اس کتاب کو، جہاں اس کا مخرج ہے، جہاں سے اس کو لیا ہے وہ بیان کر دیا انہوں نے. اس میں حدیث تھی مصابیح السنہ میں 4434 حدیثیں تھیں, 4434, اس میں اختلاف ہے معلوم. انہوں نے اس میں اور بڑھایا, ایک فصل اور انہوں نے بڑھائی. ان کے ہاں دو فصلیں تھیں, ایک فصل انہوں نے اور بڑھایا. وہ کتنا بڑھایا حدیث اس میں, 1511, 1511. اب کل کا مجموعہ کتنا ہو گیا آپ جوڑ لیں, میرے خیال میں کل کا مجموعہ ہوتا ہے 5945, 5945, 55 احادیث کم 6000 حدیث اس کے اندر, 55 حدیث کم 6000 حدیثیں اس کے اندر موجود ہیں. یہ کتاب اس قدر مقبول ہوئی, اس قدر مقبول ہوئی کہ جب سے یہ وجود میں آئی اس وقت سے لے کر کے آج تک ہر مسلک والے, چاہے وہ مالکی ہوں, چاہے وہ حنبلی ہوں, چاہے شافعی ہوں, چاہے حنفی ہوں, حالانکہ اس میں دلائل حنفیہ کے کم ہیں, دلائل حنفیہ کے کم ہیں. یہ شافعی المسلک تھے, انہوں نے لکھا ہے اپنے دلائل کو, لیکن اتنی مقبول ہوئی کہ ہر درسگاہ میں پڑھائی جاتی, اور پڑھائی نہیں جاتی بلکہ یہ موقوف علیہ قرار دے دی گئی, دورہ کے لیے موقوف علیہ, بغیر اس کے پڑھائے دورہ نہیں ہوگا. کوئی دارالعلوم دیوبند میں چلا جائے اور کہے کہ ہم کو دورہ پڑھا دیجیے, ہم نے مشکات نہیں پڑھایا تو داخلہ نہیں ہوگا, یہ موقوف علیہ ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے آنے سے پہلے پہلے ہندوستان میں تھے ہی, لیکن عرب میں گئے, وہاں سے انہوں نے علم حدیث وہاں کے مشائخ سے حاصل کیا. ان سے پہلے یہی ایک حدیث کی کتاب تھی جو پڑھی جاتی تھی, دوسری مشارق الانوار تھی. یہ دو کتابیں پڑھی جاتی تھی حدیث کی, نہ باقی بخاری تھی, نہ مسلم تھی, نہ ترمذی, نہ ابو داؤد, نہ ابن ماجہ, نہ نسائی, نہ معتین, کوئی کتاب پڑھائی نہیں جاتی تھی. بس یہ جو کتاب تھی, چنانچہ بعض لوگ اس کے حافظ ہوتے تھے, کہتے ہیں ایک حافظ داؤد مشکوٹی کہے جاتے تھے, مشکات انہوں نے یاد کیا تھا پوری, تو اسی پر مدار تھا سارا. بہرحال یہ ایک اہم کتاب ہے جو آج شروع ہو رہی ہے, اور یہ اس کی اہمیت پڑھنے والے اور پڑھانے والے جانتے ہیں. ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند میں ایک استاد اس کو نہیں پڑھاتا, 9 استاد پڑھاتے ہیں. نہیں سمجھا آپ نے, 3 سیکشن اس کے ہیں, 3 جگہ یہ کتاب ہوتی ہے, اور ہر جگہ 3 آدمی پڑھاتے ہیں. ہر سیکشن میں 170 طالب علم رہتے ہیں, 3 جگہ ہوتی ہے, 170 170 170, آپ شمار کر لیجئے کتنے ہوں گے, اتنے طالب علم رہتے ہیں, اور 3 جگہ ہوتی ہے. شروع سے لے کر کے کتاب الزکات تک ایک پڑھاتا ہے, اس کے ساتھ نخبۃ الفکر ہے, اصول کی کتاب اور مقدمہ عبد الحق ہے, شروع میں یہ پڑھاتے ہیں. دوسری جو ہے کتاب الزکات سے لے کر کے کتاب الآداب تک, کیا کتاب الجہاد, کتاب الآداب تک شاید, وہ پڑھاتے ہیں دوسرے مدرس, اور پھر آخر تک تیسرے. تو 3 جگہ یہ کتاب ہوتی, اس کی اہمیت اس سے معلوم ہو رہی ہے کہ کتنی اہم یہ کتاب ہے. اس کی ایک حدیث نہیں چھوڑی جاتی, سب پڑھائی جاتی, اس لیے کہ مجموعہ ہے بہت سی حدیث کی کتابوں کا, 13 سے زائد کتابوں کا مجموعہ ہے. سیاہ سپتا تو ہے ہی ہے, جس کو ابھی ان علماء کرام نے پڑھا ہے وہ تو ہے ہی ہے, اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں, اس کا مجموعہ ہے, اس لیے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. تو یہ تو کتاب کے متعلق تھوڑی سی بات ہم نے آپ کے سامنے عرض کی کہ کتاب بہت اہم ہے, اس کے مؤلف کون کون ہے. یہ ہے بھائی, ایک بات آداب طالب کے متعلق بھی عرض کر دیں پڑھنے والے جو حضرات ہیں. بھائی دیکھیے, پڑھنے والوں کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ تطہیر قلب حاصل کریں، سب سے پہلے اپنے قلوب سے رذائل کو نکال لیں. رذائل کیا ہے؟ حسد ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، عداوت ہے، بغض ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے دل کو بالکل پاک صاف کر لیں، تاکہ پاک صاف چیز جب پاک صاف جگہ میں پہنچے تو اس کے نتائج اچھے نکلیں. اور اگر خراب لوگوں نے اس علم کو حاصل کیا تو خرابی پیدا ہو جائے گی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بیان کیا، صاحب مفتاح السعادہ نے بھی، سب سے پہلے چاہیے کہ طہارت حاصل. کیوں؟ اس لیے کہ علم جو ہے یہ عبادت معنوی ہے. علم عبادت معنوی ہے، جیسے نماز یہ عبادت ظاہری ہے. عبادت ظاہری کے لیے طہارت شرط ہے. ابھی ترمذی شریف میں مولانا نے پڑھا، مولانا زبیر صاحب نے پڑھا ترمذی جی، لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، باب ہی قائم کیا ہے امام ترمذی نے سب سے پہلے، اور اس میں وہ حدیث بھی لے آئے ہیں لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور. تو معلوم ہوا کہ کوئی نماز بغیر طہارت کے قابل قبول نہیں. طہارت جب تک نہیں ہوگی نماز نہیں. تو طہارت ظاہری جیسے بغیر وہ نماز ظاہری جیسے بغیر طہارت ظاہری کے قابل قبول نہیں، اسی طرح سے یہ عبادت معنوی علم جو ہے بغیر طہارت باطنی کے برابر نہیں ہوگی، اس کا جو ہے نتیجہ خیز نہیں ہوگی. اس لیے سب سے پہلے چاہیے کہ آدمی اپنے سینے کو، اپنے قلب کو بالکل پاک کر لے. تمام پاک ہو کر کے بیٹھے اور استاد کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھ کر کے اس علم کو حاصل کرے. یہ پہلی بات ہے. میں نے آپ کو وہ یا طہارت کرنے کے لیے کہا کہ ابھی سوچ لیجئے کہ جتنے رذائل ہیں دل سے سب کو نکال دیجئے. پھر نیت ہے، پھر تصحیح نیت. نیت کو صحیح کیجئے کہ نیت جب تک صحیح نہیں ہوگی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی واسطے مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب شروع کرنے سے پہلے پہلے، کتاب الایمان سے پہلے حدیث جو پیش کی ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر ابن الخطاب کی حدیث جو ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها یا او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. یہ حدیث کیوں پیش کی؟ بخاری نے سب سے پہلے پیش کی، مشکات نے پیش کی، بہت سی حدیث کی کتابوں میں سب سے پہلے یہ حدیث پیش کی گئی. اس واسطے کہ اے پڑھنے والوں، اے پڑھانے والوں، تم اپنی نیت کو درست کر لو، محض اللہ کے لیے اس علم کو حاصل کرو. یہ دنیا کا علم نہیں ہے، دنیا کے لیے علم نہیں حاصل کیا جائے گا، بلکہ اللہ کے لیے اس علم کو حاصل کیا جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا. ابتغاء لوجه اللہ تعالی و مرضاتی، حدیث ابو داؤد کی ہے جس میں فرمایا گیا ہے، من تعلم علما ممن یبتغى به وجه اللہ، جو شخص ایسے علم کو حاصل کرتا ہے جس سے اللہ کی ذات مطلوب ہوتی ہے اور وہ ارادہ کرتا ہے، وہ حاصل کرتا ہے اس علم کو دنیا کے لیے، تو لم یجد راحیت الجنت یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن جنت کی بو بھی نہیں پائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. حدیث میں آیا ہے کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت کی دوری سے آتی ہے. 40 سال کی مسافت کی دوری سے جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. فرمایا گیا ہے، من تعلم هذا العلم مکر بھی علم لغیر اللہ مکر بھی، جو شخص اس علم کو اللہ کے علاوہ کے لیے حاصل کرتا ہے تو دھوکہ کر رہا ہے. میرے بھائیو، اس علم کو اللہ کے لیے حاصل کرنا چاہیے، باقی جو اللہ نے مقدر فرما دیا ہے روزی وہ کہیں تو جائے گی نہیں. ارے وہ کہیں جانے والی نہیں ہے, روزی ملے گی. اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے, فرمایا ہے وفی السماء رزقکم وما توعدون, فرمایا آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جو کچھ اللہ نے وعدہ کیا آسمان میں ملے گی. ایک شخص نے یہ آیت پڑھی, اس نے کہا کہ آسمان میں روزی, ہم اس دنیا میں مرتے ہیں, ہزاروں صورتیں پیدا کرتے ہیں, تب جا کر کے ہم کو روزی ملتی ہے, اور یہاں جو ہے فرمایا جا رہا ہے آسمان میں روزی ہے. کیسے ملے گی آسمان روزی اگر ہم نہ کریں کوئی سبب, تو روزی نہیں پیدا. چنانچہ اس نے یہ ایک ترکیب کی کہ سوئیاں لے لیں بغیر نوک کی, اس میں ناکا اور نوک کچھ نہیں تھا, لے لیں سوئیاں اور رکھ لی خرید کر کے. اب کون اسے پوچھے, کوئی پوچھنے والا نہیں. کچھ دنوں کے بعد ایک شخص آیا, اس نے کہا تم اس کو بیچو گے؟ انہوں نے کہا ہاں بیچیں گے, اسی لیے تو رکھا ہی ہے. اس نے کہا کتنے میں؟ اسے بہت دام بتایا, کہا لے جا. لے لیا اور لے کے چلا گیا. اس نے پوچھا کہ تم کہاں اس کو لے کے جاؤ گے, کیا کرو گے, اس کام کی ہے؟ اس کے پیچھے پیچھے چلا, اس نے لے جا کر کے سمندر میں ڈال دیا, ان سوئیوں کو پھینک دیا. اس نے پوچھا یہ تم نے لغو کام کیا, کیوں کیا؟ انہوں نے کہا میاں تم جانتے ہو میں کون ہوں, میں فرشتہ ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھیجا ہے کہ اسے سمجھا دوں کہ اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں, جو بھی تم کرو اللہ تعالیٰ اس میں روزی دیں گے, تو اللہ تعالیٰ تو روزی دینے والا ہے. حضرت سلیمان, اور اگر اللہ نے مقدر نہیں کی ہے روزی تو نہیں ملے گی. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہے, وہ جا رہے تھے, ایک لکڑہارا لکڑی جمع کرنے والا ملا, وہ لکڑی جمع کر رہا تھا, دیکھا کہ بہت بوڑھا ہے, چلا نہیں جاتا, گٹھر بنا کر کے رکھا, اٹھائے اٹھتا نہیں. حضرت سلیمان نے آ کر کے پوچھا تمہارا نام کیا ہے بھائی؟ انہوں نے کہا مجھ کو سلیمان کہتے ہیں. حضرت سلیمان نے کہا ہو ایک میں سلیمان کی ساری دنیا کا مالک, ہواؤں پر میری حکومت, شیاطین اور جناتوں پر میری حکومت, تمام چیزوں پر میری حکومت چلے, اور ایک سلیمان بیچارہ یہ ہے جو بوڑھا ہو کر کے لکڑیوں کو جمع کر رہا ہے اور پریشانیوں مبتلا ہے. رحم آیا, انہوں نے اپنے تاج سے ایک لال نکالا, اس کو دے دیا کہ لے جا اسے بیچ لینا, زندگی بھر کھاؤ گے. اس نے لیا, لے کے چلا, یوں دیکھتا جائے, واہ بھائی بہت خوب ہے, بہت خوب, بار بار دیکھے بند کرے. چیل دیکھ رہی تھی کہیں, اس نے ایک جھپٹا مارا, لے کے چلی گئی, وہ لے کے چلی گئی. اب یہ بیچارہ بے نیل مرام, نہ لکڑی ہی نہ لال, اس نے کہا کہ چلو دیکھیں لکڑی جو جمع کی تھی وہی اٹھا کے لے چلیں, اسی کو بیچ باچ کر کے بچوں کی خوراک ہو جائے گی. جب گیا وہاں تو کوئی لکڑی بھی اٹھا لے گیا تھا, مارے شرم کے وہ جنگل ہی میں پڑا رہ گیا, وہیں رہ گیا. اب کل دیکھا جائے, کل لکڑیاں جمع کر رہا تھا, پھر حضرت سلیمان کو ادھر سے گزر ہوا, یہ بڈھا بڑا حریص ہے, اس کو میں نے دیا لال اور پھر یہ آیا وہی کام کر رہا. اس نے کہا میاں تم کیا کر رہے ہو, میں نے لال دیا تھا اور تیری زندگی بھر کے لیے کافی تھا. انہوں نے کہا میں کیا کروں, میری قسمت حضرت میں لال لے کے جا رہا تو چیل مار کے لے کے چلے گئی. پھر ان کو رحم آیا, انہوں نے پھر ایک لال اپنے تاج سے نکال کر کے دیا, چلے جا. پھر لے کے چلا خوشی خوشی اور مٹھی میں بند کیے, اب اس کو کھولیں گے نہیں چاہے کچھ بھی ہو. وقت پہنچا تو راستے میں ایک دریا تھا, دریا میں جو پہنچا تو گہرا دریا تھا, جب گہرائی میں پہنچا تو ڈوبنے لگا, جب ڈوبنے لگا تو ہاتھ چھوٹ گیا اور وہ چلا گیا, وہ لال چلا گیا. پھر واپس گیا اسی جنگل کی طرف, بھئی یہ دو رات سے لڑکے بھوکے مر رہے ہیں اور کچھ نہیں. سلیمان نے تو چاہا کہ میں امیر ہو جاؤں لیکن نہیں. پھر گیا اور لکڑیاں جمع کر رہا تھا، پھر حضرت سلیمان کو ادھر سے گزر ہوا، انہوں نے کہا جی تم کتنے بڑے حریص ہو، میں نے دو لال دیے. ان کا حضور میں کیا کروں، وہ میں جا رہا تھا راستے میں ندی پڑی اور اس میں ڈوباؤ تھا، بس میں جب ڈوبا تو لال چھوٹ گیا. اچھا بھائی، پھر ہم آیا ان کو پھر دیا، پھر لیا لے کر کے چلا، اور اس مرتبہ اس نے باندھ لیا رومال اور چادر میں باندھ لیا کہ جانے نہ پائے کہیں، اور چلا تو ڈاکو اور چور تھے ملے راستے میں، دیکھا کہ چمک رہی ہے کوئی چیز، یہ تو بہت قیمتی چیز ہے، وہ سبوں نے چھین لیا. پھر وہ بیچارہ گیا، اب گیا اس نے کہا کہ اب سلیمان سے کچھ نہیں ہمارا تعلق، اے اللہ تو ہی روزی دینے والا ہے، تو جیسے چاہے دے. پھر گئے اور لکڑیاں جمع کرنے لگے، دیکھا کہ ایک درخت ہے اس کے اوپر ایک چیل نے گھونسلہ بنایا ہے، چیل بہت زیادہ لکڑیاں لے آ کر رکھی، وہ چڑھا کہ اسی کو نوچ لیں، لے لیں، لے زیادہ ہو جائے. جب اوپر چڑھا تو تینوں لال اسی میں موجود تھا، تینوں لال اسی میں موجود تھا. کیسے آیا اللہ بہتر جانتا ہے، تفصیلی قصہ ہے. اس نے تینوں لال لیا اور کہا اے اللہ تمہارے نبی حضرت سلیمان چاہتے تھے کہ میں امیر ہو جاؤں لیکن نہ ہوا، جب تک تو نے نہیں چاہا تب تک میں امیر نہیں ہوا، جب تو نے چاہا تبھی میں امیر ہوا، بلا کسی سبب کے تو نے مجھے دے دیا لال. تو میرے عزیزو اس علم سے دنیا مطلوب نہیں ہونی چاہیے، جو اللہ نے مقدر رکھا ہے جہاں مقدر رکھا ہے وہ مل کر کے رہے گا. اس لیے دوسری چیز جو ہے آداب طالب میں سے، اس علم کے حاصل کرنے والوں میں سے دوسری چیز کیا ہے بھائی؟ تصحیح نیت. اسی واسطے مصنف علیہ الرحمہ نے یہ حدیث پیش کی حضرت عمر سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. بھائی بولتے ہیں جیسی نیت ویسی برکت، جیسی نیت ہوگی ویسی. ایک آدمی اگر چاہے تو اپنی پوری زندگی عبادت میں گزارے نیت کی وجہ سے، خالی نیت کرے میں فلاں کام کر رہا ہوں اللہ کے لیے، بشرطے کہ وہ کام جائز ہو مباح ہو، تو وہ عبادت.
حضرت شیخ الادب صاحب سے پڑھا، حضرت شیخ الادب والفقہ مولانا اعزاز علی صاحب سے ابو داؤد پڑھی اور شمائل شریف پڑھی اور ترمذی کے کچھ حصے پڑھے، ان سے میں نے اس علم کو حاصل کیا. اور دوسری کتاب ہے مسلم شریف، اس کو حضرت علامہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، اور بقیہ کتابیں ہیں نسائی شریف، اس کو حضرت مولانا سید فخر الحسن صاحب سے پڑھا. ان حضرات سے مجھ کو علم حدیث کی اجازت ہے. پھر حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب سے میں نے اب بخاری کے ختم کرانے کے لیے کئی مرتبہ بلایا، تو ہر مرتبہ میں نے حضرت سے اجازت لی، انہوں نے دیا. محدث کبیر حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب آزمی، جن کی تعلیقات احادیث پر بہت ہیں، مصنف جو ہے عبد الرزاق پر بھی ہے اور بھی کتابوں پر ان کی تعلیقات ہیں، ان سے میں نے اوائل سعید بن سنبل کی سند لی، مدرسہ فخریہ پہلے تھا بالکل حرم کے پاس تھا، اب اس کو تو نیست نابود ہو گیا، اس کا پتہ نہیں، اسی کے اندر میں نے اس کی اتنی مولانا حبیب الرحمن صاحب سے مسلسلات ہے. حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب سے اس کی اجازت، اور حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اجازت اسے دی ہے. یہ حدیث کی کتابیں ہیں، مختلف اساتذہ سے میں نے اس کی اجازت لی ہے. میری سند حضرت شیخ الاسلام نے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب سے پڑھا، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی سے پڑھا، ان دونوں حضرات نے علم حدیث پڑھا ہے. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب مجددی سے، حضرت شاہ عبد الغنی صاحب مجددی نے علم حدیث پڑھا، حضرت شاہ اسحاق صاحب سے، حضرت شاہ اسحاق صاحب نے اپنے نانا جان حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب سے پڑھا، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے اپنے والد ماجد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب سے پڑھا، اور اس کے آگے ساری سندیں موجود ہیں، مہمات میں ہیں، یعنی الجنی میں ہیں، اور بہت سی سند کی کتابیں ہیں اس کے آگے موجود ہیں، وہاں سے لے کر کے مصنف تک، اور مصنف سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے۔ تو یہ سند ہے میری بھائی، جن حضرات نے خواہش کی کہ انہیں میں اجازت دوں، میں ان شرائط کے ساتھ اجازت دیتا ہوں جو مشائخ شرطیں لگاتے ہیں، میں سب کو اجازت دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ دعا کر لیجیے، دعا تو آپ ہی کریں، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، اللهم يسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم انا نعوذ بك من الحور بعد القور، اللهم إنا نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الظنون والشكوك، إله العالمين ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، یا اللہ ہر طرح کی گناہیں ہم سے ہوتی رہتی ہیں، یا اللہ تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کے کلام کی افتتاح کے وقت ہم مغفرت کی بھیک مانگنے کے لیے اپنے ہاتھ کو پھیلائے ہوئے ہیں، إله العالمين ہم سب لوگوں کی گناہوں کو تو معاف فرما، یا اللہ ہم سب لوگوں کی خطاؤں کو تو معاف فرما، یا اللہ اس عظیم علم سے ہم سب لوگوں کو فائدہ پہنچا، الہ العالمین یا رب العالمین تیرا دین ہمارا محتاج نہیں، ہم تیرے دین کے محتاج ہیں، جس سے چاہے تو اپنی دین کی خدمت لے سکتا ہے، یا اللہ ہم سے تو اپنے دین کی خدمت لے لے، یا اللہ یہ ادارہ تیرے دین کے لیے قائم ہوا ہے، یا اللہ اسے دن دونی رات چوگنی ترقیات سے ہم کنار فرما، یا اللہ اس کے فارغین انہیں دین کا داعی و سپاہی بنا، یا اللہ تو ذروں کو آفتاب و مہتاب بنا دیتا ہے، یا اللہ انہیں آفتاب و مہتاب بنا کر عالم میں چمکا دے، یا اللہ اس درسگاہ کو یا اللہ اونچی سے اونچی بنا دے، یا اللہ یہاں دورے تک کی تعلیم آئندہ سال ہو جائے، الہ العالمین تو رحم فرما، کرم فرما، اس میں کام کرنے والوں کو تو قبول فرما لے، یا اللہ ہمیں تو اپنی معرفت نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، الہ العالمین یا اللہ تو جلد از جلد جو اسکیمیں اس کے لیے طے کی گئی ہیں اسے منظور فرما دیں، یا اللہ اس کی تعمیر کو مکمل فرما دیں، آسان فرما دے، یا اللہ جو دشواریاں سامنے ہوں سب کو تو ختم فرما دے، اور جلد جلد اس کی تعمیر مکمل فرما دے، الہ العالمین یا رب العالمین اسے تو دین کا زبردست قلعہ بنا دے، یا اللہ تیری ذات نے یہاں تک اس کو پہنچایا تو آگے تو پہنچا سکتا ہے سارے کام کو خیر خوبی کے ساتھ، الہ العالمین تو اختتام تک پہنچا سکتا ہے، یا اللہ تو رحم فرما، ہم میں بہت سے لوگ مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، ہم میں سے بہت سے لوگ
الہ العالمین بے اولاد ہیں انہیں لائق اولاد نصیب فرما، یا اللہ جن کی اولاد نالائق اسے لائق بنا دے. الہ العالمین ہم میں سے بہت سے لوگ مقروض ہیں، ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما دے. الہ العالمین ہم میں سے بہت سے لوگ حاجت مند ہیں، ان کی جائز حاجتوں کو پوری فرما. یا اللہ ہم تو جسمانی بھی مریض ہیں، روحانی بھی مریض ہیں، جسمانی ہر طرح کے مرض میں گھرے ہوئے ہیں. یا اللہ تو ہمارے جسمانی اور روحانی امراض کو شفا عنایت فرما. الہ العالمین یا اللہ تو یہاں اس ادارے کو، یا اللہ اس کے فیض کو تام اور عام فرما دے. یا اللہ اس کے فیوض کو تام اور عام فرما دے. یا اللہ تو لوگوں کے قلوب کو اس کی طرف مائل فرما. یا اللہ تو لوگوں کے قلوب کو اس کی طرف مائل فرما. یا اللہ جو اس کی اعانت کرتے ہیں یا ارادہ کرتے ہیں اعانت کا، یا جو لوگ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یا اللہ تو ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما. یا اللہ تو ان کی نصرت فرما، ان کی مدد فرما. الہ العالمین تو ہم پر رحم فرما، کرم فرما. یا اللہ اس مسموم فضا میں الہ العالمین تو نے ایک مشعل ہدایت تیار کیا ہے. الہ العالمین یا رب العالمین تو اسے ہمیشہ روشن رکھ، اس کی روشنی کو بڑھاتا رہے. الہ العالمین تو رحم فرما، کرم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب.